بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، مورخہ 29 اکتوبر 1999، مسجد دار السلام باغیچنا لاہور میں محترم ڈاکٹر سارم صاحب نے خطاب جمعہ کے موقع پر حالات حاضرہ اور ہماری ذمہ داری کے موضوع پر خطاب فرمایا. شکریہ.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ البلد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. وقال جل وعلا كما ورد في سورة الانشقاق، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا أن نقيم دينك المتين، اللهم وفقنا أن نقيم نظام الخلافة على منهاج النبوة في باكستان أولا وفي كل العالم آخرا، آمين يا رب العالمين. حضرات، اس وقت جو پاکستان میں حالات چل رہے ہیں، ان کے لیے انگریزی کا ایک لفظ جو ہے ان کی تعبیر کے لیے موضوع ترین ہے، بہت سسپنس کی سی کیفیت ہے، وہ مگو کا عالم ہے، یا ہمارے مشرقی فلسفیانہ اصطلاحات میں سے حالت منتظرہ کہتے ہیں، ایک ایسی کیفیت کہ جن میں انتظار ہو رہا ہوتا ہے کہ دیکھیے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. چنانچہ عجیب صورت حال ہے کہ دستور ہے بھی اور نہیں بھی ہے. صدر تارن صاحب سے ابھی جو ملاقات ہوئی ہے دولت مشترکہ کے وزرائے خارجہ کے وفد کے، ان کا دستور ہے، لیکن یہ کہ چیف ایگزیکٹو تو کہتے ہیں کہ ہیلڈ ان ابیئنس ہے، تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. صدر سارو صاحب نے یہاں تک فرمایا کہ ہیومن رائٹس بھی موجود ہیں. اب سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ بنیادی حقوق کہاں ہیں اگر قاضی حسین احمد صاحب کے صوبہ سرحد میں داخلے پر پابندی لگ گئی. یا ابھی آپ نے خبر سنی ہوگی جمعیت اہل عزیز کے ایک عہدیدار گرفتار ہوئے. اب ایک طرف یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ تقریریں کرتے پھر رہے ہیں دلدلاتے ہوئے، ان کی تقریریں بھی ہیں، ان کے بیانات بھی چھپتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے اوپر اس طرح کی پابندیاں ہیں. میرا وہ چھوٹا سا ایک اجتماع ہونے والا تھا، دو ہفتے پہلے کی بات ہے، یہاں اعلان بھی کیا تھا پچھلے جمعے میں، اتوار کے روز فہم قرآن انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام، اس میں قرآن کی پکار کے موضوع پہ مجھے گفتگو کرنی تھی. ہفتے کے روز پہلے ایس ایس پی صاحب کا فون آیا کہ نہیں یہ آپ بالکل نہ کریں. میں اس وقت تھا نہیں، وہ تو صرف ہمارے دفتر کے لوگوں نے سنا. اس کے بعد ڈی سی صاحب کا فون مجھے براہ راست آ گیا. تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ صورتحال ہے کیا، آزادیاں ہیں تو کتنی اور کن کو، اور پابندیاں ہیں تو کتنی اور کن پر. وہاب الخیری صاحب ایک ایڈوکیٹ ہیں پنڈی کے، انہوں نے رٹ جو ہے پٹیشن دائر کر دی ہے، اور ان کی وہ رٹ جو ہے ایکسیپٹ ہو گئی ہے، اس کی سماعت ہوگی. انہوں نے کہا ہے کہ مقدمہ پر پابندی لگانا، اسی طریقے سے انتظامیہ پر پابندی لگانا، یہ تو کوئی بات سمجھ میں آتی. عدلیہ پر پابندی لگانے کا کسی کو کیا حق ہے؟ اب بہرحال یہ ایک ایسی پیٹیشن ہے جسے سپریم کورٹ نے ایڈمٹ کر لیا ہے. یعنی اس پر قابل غور تو ہونے کا فیصلہ ہو گیا کہ ہاں یہ قابل سماعت ہے، قابل غور مسئلہ ہے. دولت مشترکہ کے وزرائے خارجہ کا جو وفد آیا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ اسے خاصا فرم جواب مل چکا ہے کہ ہمارا کوئی جلدی ارادہ نہیں ہے اور کوئی ہم ٹائم فریم دینے کو تیار نہیں ہے، کسی طرح کی کمٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. چنانچہ آج یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اس وفد کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آپ 2 سال کی مہلت دی جا سکتی ہے. یعنی یہ کہ وہ جو پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ یرکاؤ یرکاؤ یگ جائے تو یگ جائے جاتی یگ جاؤ. اب یہ کہ جس قدر زور و شور سے آئے تھے وہ اس کے بعد اب یہ کہنا کہ ٹھیک ہے 2 سال کی 2 سال کی مہلت، آپ ایک دستور کا خاتمہ تو جو بھی یا تو بڑے جس کو کہتے ہیں تنتنے کے ساتھ ان کا جو بھی ٹیلی ویژن پر آیا تھا، جس طریقے کی تقریریں وہاں ہوئی تھیں کہ ہم پاکستان کی اب دولت مشترکہ میں شمولیت کسی درجے میں بھی ایک فوجی حکومت کے تحت نہیں ہو سکتی، لیکن بارہ انہوں نے کہا ہے یہ کہ 2 سال کی مہلت دی جا سکتی. چلیے، جہاں تک جنرل پرویز مشرف صاحب کا تعلق ہے، اس لیے کہ اس وقت ظاہر بات ہے اختیارات کا انتقاض بظاہر تو انہی کے ہاتھ میں ہے، کل کے کل اختیارات جو ہیں وہ انہی کے پاس ہیں. ان کے بارے میں ایک بات تو بالکل واضح طور پر سامنے آئی ہے کہ وہ بہت محب وطن انسان ہیں. پاکستان سے انہیں دلی جذباتی قلبی تعلق ہے، چنانچہ انہوں نے ایک طرح سے اظہار بھی کر دیا ہے کہ ایک ہی دن میں قائد اعظم کے مزار پر بھی حاضری دی اور علامہ اقبال کے مزار پر بھی حاضری دی. اب ظاہر بات ہے کہ اگرچہ پچھلے زمانے میں تو یہ گاڈ فادرز کا لفظ استعمال ہوتا تھا بہت اچھے سنس میں، آج برے سنس میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن میں اچھے سنس میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے گاڈ فادرز جو ہیں وہ یہی دو ہیں، علامہ اقبال ہیں جو مصور پاکستان ہے، مفکر پاکستان ہے، جس میں نے اضافہ کیا مبشر پاکستان کا، بشارت دینے والے، اس لیے کہ انہوں نے 1930 میں یہ کہا تھا کہ مجھے یقین ہے یہ تقدیر مبرم ہے، ڈیسٹنی ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی. یہ بشارت تھی، کوئی تجویز نہیں تھی. اور دوسرے ظاہر بات ہے کہ ہمارے بابا قوم ہیں، مؤسس پاکستان ہیں، معمار پاکستان ہیں، قائد اعظم، ان دونوں کے مزاروں پر حاضری دے کر انہوں نے پاکستان کے ساتھ اور اس کے جو بنیادی اکابر ہیں ان کے ساتھ اپنی ذہنی قلبی جو ہے وہ وابستگی کا ثبوت فراہم کیا ہے. ساتھ ہی ان کی جو پہلی تقریر تھی اس کا یہ جملہ بہت معنی خیز ہے کہ اب ہمیں لازماً کھڑا ہونا ہے، اینڈ رائز وی ول، یعنی یہ کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم کھڑے ہوں اور یہ تو ہونا ہے، اب ہمیں کھڑے ہونا ہے. تو یہ بات بھی بہت خوش آئند تھی. اور جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ جو کارگل کا جو سانحہ تھا اس کے بعد جس طرح کی ایک فضا پیدا ہو گئی تھی ڈپریشن کی، اس کے اندر یقیناً یہ ایک بہت ہی خوشگوار دھوکہ آیا تھا کہ امریکہ کی دھمکی کے باوجود ہماری فوج نے ہمت کی اور جرت کی، اور اس میں پھر یہ الفاظ جو ہیں یہ بھی یقیناً ہمارے لیے مسرت افزا تھے کہ رائز وی ول، ہم کھڑے ہوں گے اور یہ اس طریقے سے گھٹنوں کے بل گر جانا جو ہے وہ ہمارے لیے کسی طرح بھی قابل قبول نہیں. دوسری بات جو ان کی طرف سے واضح طور پر آئی ہے، کھل کر آئی ہے، بار بار آئی ہے، وہ بے رحم احتساب اور اس کے لیے ڈنڈا چلے گا. یہ وہ چیز ہے کہ جو آج میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ہر شہری کے دل کی آواز ہے. واقعہ یہ ہے کہ اس درجے بدعنوانیاں ہوئی ہیں اور اس بری طریقے سے اس ملک کو لوٹا گیا ہے، کھسوٹا گیا ہے، کہ اب یہ کہ یہ چیز تو ہر شخص جانتا ہے کہ جب تک کہ احتساب کا ڈنڈا نہ چلے اور کڑا احتساب نہ ہو، بے رحم احتساب کا لفظ بہت اچھا ہے، اور غیر جانبدار ہونا چاہیے، اور توقع ہے اس لیے کہ یہ خود چونکہ کوئی سیاسی نقطۂ نظر کسی سیاسی پس منظر کے حامل تو نہیں ہے. اب اگر آگے کے کوئی پلانز ہو تو وہ تو یا وہ جانے یا اللہ جانے، لیکن یہ کہ جہاں تک پس منظر کا تعلق ہے ان کا کوئی سیاسی پس منظر نہیں ہے. اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یکساں طور پر چاہے کوئی اپوزیشن میں رہا ہو اور خاص کوئی گورنمنٹ میں رہا ہو، ان سب کا احتساب جو ہے وہ کریں گے. اس کے علاوہ جو ایک نئی بات آئی ہے وہ بھی بہت ہی اچھی بات ہے، خوش آئند بات ہے، کہ انہوں نے کہا ہے کہ جاگیرداری کا میں خاتمہ کر کے دم لوں گا. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اور واقعہ یہ کہ آج تو روزنامہ جنگ نے اس پر اداریہ لکھ دیا ہے کہ اگر یہ کر دیں، یہ دو کام واقعتاً اگر وہ کر جائیں تو یقیناً تاریخ میں ان کا ایک مقام جو ہے معین ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ بیماری ہماری جو ہے یہ اس کے اثرات جو ہے صرف اس اعتبار سے نہیں ہے کہ وہ جو عدل اجتماعی ہے اس کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا جب تک یہ زمینداری اور جاگیرداری کی لانت ختم نہیں ہوتی. تو سوشل جسٹس کا کیا سوال ہے؟ ہمارے ملک کی 70% بلکہ 75% آبادی ہوگی جو دیہات میں رہتی ہے, کاشتکاری کرتی ہے, اور ان کے اندر جو ہے 99% وہی ہے کہ جو بیچارے محنتیں کرتے ہیں, مشقتیں کرتے ہیں, زمین میں ہل چلاتے ہیں, بوتے ہیں, کاٹتے ہیں, لیکن یہ کہ پھر اس میں سے لائن شیئر جو ہے وہ آ کر زمیندار کے جاگیردار لے جاتا ہے. اور یہ اس اعتبار سے بھی بہت اہم ہے کہ اس سے پاکستان کی سیاست میں بھی کچھ استحکام کے پیدا ہونے کا امکان ہو جائے گا. یہ جاگیرداروں کا ایک جو ہے میوزیکل چیئر گیم جو بنا ہوا ہے, کچھ خاندان ہیں ان کے آپس میں رشتے بھی ہیں, تعلقات ہیں, لاتے ہیں, ظاہر بات ہے وہ ہم جنس باہم جنس پرواز, وہ سندھ کی ٹاپ وڈیرا فیملیز ہوں اور پنجاب خصوصاً جنوبی پنجاب جو سرائکی کا علاقہ ہے اس کی ٹاپ وڈیرا فیملیز ہوں, ان سب کے آپس میں رشتے لاتے ہیں. اس حوالے سے یہ کہ اگر ان کی میوزیکل چیئر گیم کو ختم کرنا ہے تو جاگیرداری کا جو ہے بیڑا غرق کرنا اور بڑی زمینداری کا خاتمہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. لیکن تیسری بات جو قابل ذکر ہے اور اب میں سمجھتا ہوں کہ نوٹ تو سب نے کی ہوگی, وہ یہ ہے کہ انہوں نے بھولے سے بھی کہیں ابھی تک اسلام کا نام نہیں لیا. بہت گارڈڈ میں سمجھتا ہوں کہ ہے اس اعتبار سے کہ اسلام کا کہیں کوئی نام جو ہے غلطی سے بھی بھولے سے بھی نہ آ جائے. اس پہلو سے انہوں نے اپنی اس وقت کے جتنے گفتگو ہیں اور جتنے بھی ان کے بیانات آئے ہیں وہ اس ذکر سے بالکل خالی. ہمارے ہاں ہے بیچارے مولانا عبدالستار نیازی صاحب ہیں, وہ عمر کی آخری سرحد کو پہنچے ہوئے ہیں, لیکن بہرحال ابھی جو سینٹ تھا اس کے رکن تھے, سینیٹر تھے, انہوں نے کہا اسلام نافذ کرو. یا اسی طرح ایک سابق سینیٹر مولانا عبدالسمی صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے, سمیع الحق صاحب کہ اس کو اسلام کو نافذ کرنا چاہیے, کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے. یا یہ کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن میں نے بھی انہیں بالکل ابتدا ہی میں جو خط لکھا تھا جو بارات میں شائع بھی ہو چکا ہے, ندائے خلاف بھی آ چکا ہے, اس میں بھی میں نے بہت سی باتوں کے ساتھ یہ کہا تھا کہ اس ملک کا ایک خاص پس منظر ہے اور اس کو پیش نظر نہیں رکھیں گے تو کوئی بھی تدبیر جو اصلاح کی ہے وہ کارگر نہیں ہوگی. ہوگی تو بہت تھوڑے سے عرصے کے لیے عارضی طور پر, کوئی پائیدار تبدیلی نہیں آ سکتی. چوتھی بات یہ کہ اس کے برعکس ایسے جسچرز ان کی طرف سے آئے ہیں, میں نے بعض کو ابھی تک نظر انداز کیا تھا کہ مجھے یہ ہے کہ ایک حسن ظن کے تحت میں نے ان کی تو توجہ کر لی تھی, لیکن اب پوری دنیا کا پریس جو ہے اس کو اچھال رہا ہے کہ انہوں نے گویا کہ ان کے کہنے کے مطابق جان بوجھ کر ایسے جسچرز جو ہیں وہ پیش کیے ہیں کہ جن سے یہ دنیا یہ نتیجہ نکالے کہ یہ خالص سیکولر ذہن کا آدمی ہے, ہمارے لیے پیلیٹیبل ہے, ایکسپٹیبل ہے, یہ ہمارے لیے کوئی اندیشہ, کوئی خطرہ کسی اعتبار سے بھی ہمارے لیے تشویش کا باعث نہیں بنے گا. اور اسی سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ امریکہ کا بھی جو بڑا ابتدائی رد عمل تھا اس کے بعد رفتہ رفتہ اس کے اندر جو ہے وہ نرمی پیدا ہوتی جا رہی ہے. چنانچہ جو تازہ شمارہ نیوز ویک کا ہے اس میں تو ان کے لیے دی جنٹیل جنرل نہایت شائستہ مہذب, اور یہ جنٹیل ایک دور میں جس طرح میں نے گاڈ فادر کے لفظ کے بارے میں کہا تھا, یہ برے سنس میں بھی استعمال ہوتا رہا ہے کہ جو شخص بن رہا ہو جو کہ فی الواقع نہ ہو, اس معنی میں بھی ایک تنزیہ طور پر بھی اس لفظ کا استعمال ہوتا رہا ہے. لیکن یہ کہ اگر آپ پازیٹو سینس میں لیں تو بہت ہی شائستہ مہذب انسان یہ خطاب جو ہے مغرب دے رہا ہے تو آخر کسی بنیاد پر دے رہا ہے. ان کا جو وہ فوٹو سیشن آفیشیل فوٹو سیشن تھا جس میں کہ انہوں نے دو کتے اپنی گود کے اندر اٹھائے ہوئے ہیں اور مغربی طرف کہہ رہا ہے, نیوز لیگ میں لکھا ہے کھل کر کے, یہ اصل میں صاف میسج تھا کہ یہ لوگ جان لے کہ چاہے آپ کو معلوم ہے کہ اسلام نے اسلامی تعلیمات اور نیوز پیپر نے بھی لکھا ہے اسے بھی معلوم ہے کہ اسلام کے اعتبار سے تو یہ جانور جو ہے کتا یہ انکلین ہے, یہ پاک نہیں ہے, اور اس طریقے سے بود میں لینا کتوں کو یہ ظاہر بات ہے اسلامی تہذیب کا مسلم تہذیب کا تو سرے سے کوئی مذہب نہیں ہے. لیکن میں نے نہیں پہلے سنا تھا لیکن وہ نیوز ویک نے لکھا ہے کہ انہوں نے ان کتوں کی طرف اشارہ کر کے اخبار نویسوں سے یہ بھی کہا کہ یہی میری فورن پالیسی ہے. اب اس کے معنی کیا ہے کہ گویا کہ پوری دنیا کو فورن پالیسی کے حوالے سے وہ پیغام دے رہے ہیں کہ میرا تعلق جو ہے وہ اسلام کی وہ جو بھی معاشرتی سماجی اخلاقی تعلیمات ہیں وہ ان سے کوئی گہرا نہیں ہے, آپ مجھ سے گھبرائیں نہیں. وہ جو کبھی کہا تھا اکبر الہ آبادی نے, میرے اسلام کو اب قصہ بازی سمجھو, اس طریقے سے کہ ہویا کہ یہ جسٹس دیے جا رہے ہیں. اسی طرح کی بات تھی کہ کمال عطا ترک میرے محبوب رہنما ہے, مجھے بہت پسند ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا, میں نے ان دونوں چیزوں کو پہلے ذرا اپنے ذہن میں تعبیر کر لی تھی, خاص طور پر اس جملے کی کہ کمال عطا ترک کے بارے میں انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ چونکہ وہ ترک صحافیوں سے گفتگو ہو رہی تھی, اب یہ ایک طرح کا یوں سمجھیے کہ ایک جیسچر بھی ہوتا ہے, گڈ ول کا جیسچر کہہ لیجیے, ترک قوم کے لیے ایک شائستگی کا منظر بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان کے اطاطر, ان کے بابا قوم جو ان کے ہیرو ہیں, ان کے لیے کوئی تعریف کا کلمہ کہہ دیا جائے, یہ ایک کرسی کی بات بھی ہو سکتی تھی, لہٰذا میں نے اس سے زیادہ اہمیت نہیں دی, اس لیے کہ گفتگو وہ کر رہے تھے ترک صحافیوں کے ساتھ. لیکن یہ کہ اس پر قاضی حسین احمد صاحب کا جو آیا تھا وہ تو بہرحال انداز جو ہے وہ خاصا تیکھا بھی تھا. اس نے کہا تھا کہ یہاں کوئی کمالزم اور کوئی سیکولرزم یہاں نہیں چلے گا, نہ یہاں کے عوام چلنے دیں گے, اگر کسی کے دماغ میں یہ خیال ہے تو اسے نکال دیں جلد از جلد, اس کے لیے بہتر ہے, اور نہ ہی یہاں کی افواج اس کو قبول کرے گی. یہ بات بھی قاضی صاحب نے کہی, اس کو بھی کوٹ کیا ریوز بھی. بہرحال جہاں تک اصل جذبے کا تعلق ہے وہ تو میرا بھی یہی ہے, یہ بات دوسری ہے کہ قاضی صاحب کے پاس طاقت ہے تو وہ اس انداز میں چیلنجنگ انداز اختیار کر سکتے ہیں, نہیں چلے گا یا نہیں چلنے دیں گے. وہ جو کبھی کہا تھا مولانا روم نے کہ نفس ماں ہم کم طرف فرعون نہیں لیکن ہورا اون ہیراون نہیں, میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے. وہ بھی اندر سے یہ کہتا ہے جو فرعون نے کہا تھا کہ علیہ سلی بالکل مصر, کیا مصر کی پادشاہی میری نہیں ہے, میں پادشاہ ہوں, میرے اختیار میں ہے, بہادری لنہار و قلیم انتہتی, اور یہ سارے جو بھی اریگیشن سسٹم ہے یہ سب میرے اختیار میں ہے, جس کا چاہوں موگا بند کر دوں, جس کا چاہوں پانی جو ہے جاری رکھوں, یہ سارا اختیار میرا ہے. اسی کا میرا نفس بھی کہتا ہے کہ یہ وجود میرا, اس پر میری مرضی چلے گی, میں نہیں جانتا کیا حکم ہے شریعت کا اور کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے. تو نفس سے ماں ہم کم طرف فرعون لیے, لیکن اورا اون ان کے پاس, فرعون کے پاس لاؤ لشکر تھا, اس نے زبان سے بھی کہہ دیا انا ربکم الاعلا, میں درویش ہوں میرے پاس طاقت نہیں, اس لیے میں تو وہ بات نہیں کہہ سکتا, لیکن ایرا اون نہیں. اسی طرح قاضی صاحب نے تو وہ انداز اختیار کیا, میں وہ انداز سے اختیار نہیں کر سکتا, لیکن بہرحال یہ بات کہ اگر کہیں کمال عطا ترک کے نقش قدم پر چلنے کا ارادہ ہو تو میرے نزدیک میں بات رد کروں گا کہ یہ در حقیقت اس ملک کے بیک گراؤنڈ سے, اس کا جو جینیسس ہے اس سے ناواقفیت کی بنی ہے. بہرحال یہ صورتحال ایک اعتبار سے تو میں نے خوب غور کیا, ایک اعتبار سے تو ماضی کے تجربے کے مقابلے میں بہتر ہے. یعنی ایک تجربہ ہوا کہ ایک چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر اسلام کا نعرہ لگاتا ہوا آیا اور 11 برس تک اسلام کا نعرہ لگاتے لگاتے وہ اپنی حکومت کو طول دیتا رہا اور دھیرے کا کام نہیں. اس سے یقیناً یہ بہتر ہے کہ آدمی جو ہے وہ اس قسم کی بات نہ کہے, اگر اس کے دل میں ایسی بات نہیں ہے تو خام خواہ لوگوں میں ایک پاپولیرٹی حاصل کرنے کے لیے اور ایک سیاسی نقطۂ نظر سے, جسے انہوں نے بھی اپنی پہلی تقریر میں ایکسپلائٹیشن کہا تھا, ایکسپلائٹیشن آف ریلیجن, تو وہ اگر اس نقطۂ نظر سے ہے تو بہرحال اس سے تو یقیناً بہتر ہے کہ وہ جو ایک منفی صورت حال تھی جس ملک میں رہی ہے 11 برس تک, اس کے مقابلے میں یقیناً یہ بہتر ہے کہ آدمی جو کچھ ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر کرے اور کوئی غلط قسم کی توقعات جو ہیں وہ لوگوں کو اپنے بارے میں جو ہے وہ قائم کرنے کی ایسا جواز فراہم نہ کرے. اور دوسرا جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں, اگر واقعتا مؤثر احتساب مؤثر ہو, پھر واقع وہ نتیجہ خیز ہو, اس کے اثرات جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اوپر سے لے کے نیچے تک وہ احتساب ہوگا اور کرپشن جو ہے اس کو ہم بالکل نکال دیں گے اپنے معاشرے سے, اگر یہ کام کر لیں اور جاگیرداری کا خاتمہ بھی جیسا کہ اب انہوں نے کہا ہے اگر وہ کر دیں تو میرے نزدیک یہ بھی بہت بڑا کارنامہ ہوگا. میں نے تو بھٹو کے بارے میں بھی کہا تھا کہ کاش کہ وہ اس ملک سے جاگیرداری کا خاتمہ کر دیتا, سوشلزم کا نعرہ لگا کر آیا تھا اور کچھ نہ بنتا تو اس ملک کے لیے پاکستانی قوم کے لیے ماؤزے تم کو بن جاتا. ٹھیک ہے عمر بن عبدالعزیز نہ بن سکے یا کوئی اور اس کی فیس جو ہے وہ اتنی پہنچ نہ ہو, لیکن یہ کہ بہرحال اس کو اللہ نے ایک موقع دیا تھا کہ وہ پاکستان کا ماؤزے تم کو بن سکتا تھا, لیکن محروم رہا, ناکام رہا, بد نصیب رہا. اسی طریقے سے انتہائی بد نصیب دوسرا شخص جو ہے وہ ضیاء الحق تھا, اس کے لیے موقع تھا کہ محمد بن عبدالعزیز بھی بن سکتا تھا، اس لیے کہ بہرحال وہ نماز روزے کا پابند تھا، شاعر اسلامی سے اسے دلچسپی تھی، اس نے پھر جیسے نعرے اسلام کے لگائے ہیں اس کے حوالے سے اس کے لیے تو یہ دوسرا موقع تھا، لیکن یہ کہ وہ بھی نہایت بد نصیب ثابت ہوا کہ اس نے کچھ بھی کام نہیں کیا، جو کام کیا الٹے کیے، زکات آرڈیننس زکات کو بدنام کرنے کا ذریعہ بنایا، اسے پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن کا ذریعہ بنایا گیا، گویا کہ عوام کو معلوم ہوا کہ زکات میں کچھ ہے ہی نہیں، زکات ہمارے مسئلے کا حل ہے ہی نہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ اسلام کے معاشی نظام کا یوں سمجھیے کہ ایک بہت بڑا جو ہے پیوٹل ایک فیکٹر ہے زکات کا نظام، ہمارا کچھ بھی نہیں، وہ تو ایک بھکاریوں کا ایک نیا طبقہ جو ہے وہ کھول دیا گیا، جن کے نام بھی کہیں درج ہیں، جنہیں کچھ نہ کچھ ہر سال جو ہے وہ پہنچا دیا جاتا ہے، اللہ اور خیر اللہ، اور اس میں پھر جو بھی کچھ جو غبن ہوئے اور جو ان کی جو سیاسی استعمالات ہوئے وہ اپنی جگہ پر، اسی طرح وہ ایک آرڈیننس لے کر آئے تھے، وہ زکات کے آرڈیننس میں تو پھر شیعہ سنی کی تفریق کر کے بے شمار سنیوں کو شیعہ بننے کا راستہ کھول دیا، اور دوسرا جو لائے تھے حدود اور قصاص آرڈیننس، اس نے بدنام کیا اسلامی شریعت کو، اور وہ آج تک جو ہے اس کے حوالے سے کوئی حد اس ملک میں نافذ نہیں ہوئی، کہنے کو ہے شاید اب بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے تو میرے نزدیک اگر کچھ اور کام نہ ہو، اور یہ اگر یہ جاگیرداری اور کرپشن کا خاتمہ کر دے تو چلیے یہ بھی اس ملک کی یہ خدمت ہوگی، اس سے کام ہوگا اس میں، اور اس کے لیے یہ کہ آئندہ کے لیے سیاست اس ملک میں کچھ پات بھی ہو جائے گی اور کچھ مستحکم ہو جائے گی اگر یہ دو کام ہو جائیں، اس حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پازیٹو بات ہے، لیکن جہاں تک فی نفس ہی اس مسئلے کا تعلق ہے، اسلام کو نظر انداز کر دینا یہ در حقیقت اس ملک کے جینیسس سے، یہ کیسے وجود میں آیا، کیوں وجود میں آیا، اس کے حوالے سے گویا کہ تاریخ سے اپنا رشتہ توڑ لینا ہے، تاریخ سے جب رشتہ ٹوٹ جاتا ہے کسی قوم کا تو پھر وہ ایک بے لنگر کے جہاز کے مانند ہوتی ہے، جدھر کوئی ایک لہر آئے زوردار اس کو لے جائے، اس لیے کہ اس کے لیے کہیں پر بھی کوئی سٹیبلٹی نہیں ہے، یہ ملک جو ہے علامہ اقبال نے جو شعر کہا تھا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، یہ شعر میں نے بارہا پڑھا ہے انہیں اجتماعات میں، کہ یہ شعر چاہے پوری دنیا میں کسی دوسرے مسلمان ملک اور مسلمان قوم پر منطبق نہ ہوتا ہو، پاکستان پر اور پاکستان کے مسلمانوں پر 100% منطبق، اس لیے کہ اور دوسرے ملک جو ہیں ان کے لیے اور بڑی بنیادیں ہو سکتی ہیں جس پر وہ کھڑے ہو سکتے ہیں، کمال اتاترک نے ترک نیشنلزم کی بنیاد پر قوم کو کھڑا کر دیا، ٹھیک ہے ترک نیشنلزم ایک نسل تھی ایک زبان تھی، باقی جو ہے کچھ اور نسلیں وہ صرف مائنورٹیز کی حیثیت سے وہ کارنرز پر تھی، جیسے ایران کا معاملہ ہے کہ ایک مذہب شیعہ، جو مین لینڈ ایران ہے وہ 100% شیعہ ہے، باقی سنی جو بھی ہے وہ کارنرز پر ہے، شمال مشرق میں، جنوب مشرق میں، شمال مغرب میں، جنوب مغرب میں، کارنرز پر ہے، مطلب مین کنٹری مین ملک جو ہے وہ شیعہ ہے، اس طرح ترکی جو ہے وہ ایک قوم ہے ایک نسل ہے ایک زبان ہے، کوئی کچھ کچھ کرد ہے کچھ آرمینینس ہیں، یہ قوموں کے اندر ہیں، انہیں کیا کچھ فساد بچا بھی رہتا ہے، لیکن یہ کہ قوم تو اصل میں وہ ایک ہے، ایک قوم کی بنیاد پر جو بھی جدید تصورات ہیں ان کی بنیاد پر ترکی کھڑا ہو سکا، اور اس نے کم سے کم اس وقت جو ہے، ورنہ دول یورپ جو ہے وہ تو ترکی کا نام و نشان مٹانے پر پھلی ہوئی تھی، اپنا پورا بدلہ سینکڑوں سال کا بدلہ ہے، کتنے طویل عرصے تک کتنا بڑا رقبہ تھا مشرقی یورپ کا کہ یہ ترکوں کے قبضے میں تھا، یہ سب جو ہے اب اسی کے باقیات صالحات یا سیاحات ابھی جو ہے آتے ہیں، کبھی کوسوو میں ہو رہا تو کہاں سے مسلمان وہاں آ گیا تھا، بوسنیا کا مسلمان کا کیا اس کا پس منظر تھا، یہ سب وہی ترکوں کا جو علاقہ تھا، خلافت عثمانیہ کے یہ سارا زیر نبی تھا پورا کا پورا مشرقی یورپ، اس کی یادگار ہے یہ مسائل، لہذا ایک قوم جو ہے ترک قوم وہ تو ایک نسل اور ایک زبان کی بنیاد پر ان کے اندر اتحاد یکجہتی پیدا ہو سکتی تھی، یا ایک لنگوسٹک بنیاد پر عرب نیشنلزم ابھرا تھا اور اس نے بھی اپنے اندر اتنی طاقت کا مظاہرہ کیا تھا کہ جمال ناصر نے اٹھا کر انگریزوں کو میڈیٹرینین کے اندر پھینک دیا، بڑی جرت کی بڑی ہمت کی، ایک دفعہ تو بڑے زور شور کے ساتھ یورپی قوتیں جو حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہوئی تھی پر تول رہے تھے، وہ تو امریکہ نے انٹروین کیا ہے اور وہ بات روک دی، لیکن یہ کہ بہرحال اپنی جگہ پر ایک جرت کا جرت مندانہ اقدام تھا، اٹھا کر بحر العلوم میں پھینک دینا آسان بات تو نہیں تھی، لیکن یہ کیا کس پر، عرب نیشنل العروبا، ہم ایک قوم ہے عرب زبان کی بنیاد پر، اس میں یہودی بھی اس میں عیسائی بھی، یہ مارکسزم جو ہے یہ در حقیقت اب تو وہ مصر میں تو تقریباً مر چکا ہے، لے دے کر کچھ تھوڑا سا شاید رہ گیا ہو تو وہ شام میں ہے، لیکن ابھی یہ عراق کے اندر وہ موجود ہے. لیکن یہ کہ بہرحال اس کا مطلب کیا تھا کہ ایک لنگوسٹک نیشنلزم. لیکن یہ کہ پاکستان کا معاملہ بالکل جدا ہے. یہاں نہ کوئی ایک نسل ہے, نہ یہاں کوئی ایک زبان ہے. کسی بنیاد پر یہ قوم بنتی نہیں, کسی طریقے سے نہیں بنتی. اور جہاں تک ایک تصور ہو سکتا تھا نظری طور پر وطنی قومیت, وطن کو معبود بنا لیا جائے, وطن جو ہے اسی کی محبت جو ہے رگ و پے میں سب کے سرایت کیے ہوئے ہو اور اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں, تو ایک تو یہ کہ اس اعتبار سے کہ وطن جو ہے بنیادی طور پر بھی مسلمان کی جو سرشت ہے اس کا جو ایک مزاج بنا ہے, اس میں زمین کی وہ اہمیت ہے ہی نہیں. اس کے اندر ایک آفاقی مزاج ہے, مسلم ہے ہم, وطن ہے سارا جہاں ہمارا. ہم کسی جس کو کہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ارتھ باؤنڈ, مرزا محمد منور صاحب جو ہے یہ لفظ استعمال کیا کرتے ہیں کہ اسلامک کلچر جو ہے وہ ارتھ باؤنڈ نہیں ہے. ہندوؤں کا معاملہ اس کے برعکس ہے, بھارت ماتا اور بھارت ماتا کی جے, یہ ان کی نفسیات میں ہے. ان کا جو بھی اجتماعی تحت شعور ہے اس کے اندر وہ چیزیں جو ہے بڑی راسخ ہیں, بڑی پختہ ہیں. اسی حوالے سے انہوں نے ذہن پاکستان کو تسلیم نہیں کیا ہے, آج تک تسلیم نہیں کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے پاکستان کو تو مان لیا تھا لیکن دو قومی نظریے کو ہم نے کبھی بھی نہیں مانا ہے. یہ گویا کہ ایک بہت ہی ایک انداز کھٹل انداز ہے یہ کہنے کا کہ ہم پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے, کیونکہ پاکستان تو دو قومی نظریے پر وجود میں آیا اور دوسری جو قوم تھی جس نے کہ یہ قائم کیا اس کا سوائے مذہب کے کوئی شہر میں مشترک تھی نہیں. بنگالی مسلمان کی زبان, اس کا کلچر, اس کے کھانے پینے کی عادتیں, ان کا لباس. بنگالی مسلمان عورت کا لباس دیکھ کر کوئی بلوچی اور پٹھان عورت یہ کہے گی کہ یہ تو ننگی ہے, اس نے کہا لباس پیدا ہوا ہی نہیں ہے. لیکن یہ کہ بہرحال ان کا وہ کلچر ہے, اس کو اسی کے ان کے مطابق لباس ان کا ہے. لیکن ہماری کوئی شے مشترک نہیں تھی سوائے دین کے, اسلام سے. اور اگر اسی کا نعرہ نہ لگا ہوتا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, تو کوئی امکان ہی نہیں تھا کہ پاکستان وجود میں آ جاتا. سن 46 میں جو عظیم مینڈیٹ ملا ہے مسلم لیگ کو وہ اس نعرے پر ملا ہے, اسی بنیاد پر ملا ہے. پورا ہندوستان بوجھ گیا تھا اس نعرے سے اور اتنی بڑی بڑی حکومتوں کو شکست دے کر. میں تو اسی لیے اسے موجودہ قرار دیتا ہوں, یہ موجودہ ہوا تھا. ایک موجودے سے کم نہیں پاکستان کا قیام, اس لیے کہ مسلمان قوم کی وہ حیثیت نہیں تھی, نہ وہ منظم تھی, نہ ان کے اندر وہ اس طرح کی جو ہے ابھی بیداری موجود تھی, نہ ہی سرمایہ موجود تھا. تعلیم کے اعتبار سے بھی ہندوؤں سے بہت پیچھے قوم. کانگریس بہت بڑی جماعت, بہت پہلے سے قائم شدہ جماعت, اس کے کاڈر, اس کے کارکن, اس کی قیادت اور اس کی ایک صفحے اول, صفحے دوم, صفحے سوم اس کے کاڈر بنے ہوئے تھے. مسلم لیگ تو سرے سے جماعت تھی ہی نہیں, وہ تو حقیقت ایک تحریک تھی. جیسے تحریک چلتی ہے وہ ایک نعرے کو لے کر اٹھتی ہے اور وہ ایک کوئی کامیابی حاصل کر لیتی. جماعت ہونا بالکل اور شے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان بنتے ہی مسلم لیگ تحلیل ہو گئی, اس کا وجود ہی کہیں نہیں رہا, کہاں تھی. کانگریس جو ہے کم سے کم 40 برس تک تو اس کی حکومت قائم رہی ہے. آج بھی بہرحال ایک تو ایک مضبوط اپوزیشن کی حیثیت سے اس کا وجود ہے, لیکن یہ کہ مسلم لیگ کا کہاں رہا تھا. یہ تو ایک نئی مسلم لیگ بنی تھی نواز شریف صاحب کے بنانے سے, اور اس نے نوزائیدہ مسلم لیگ, میں نے اس کے لیے الفاظ استعمال کیے اپنی تحریر میں, کہ اس کو ایک اللہ نے پھر دوبارہ موقع دیا تھا. لیکن بد نصیب ترین لوگوں کی فہرست میں نواز شریف صاحب بھی شامل ہو گئے کہ انہوں نے بھی اس میں کوئی کام سرے سے نہیں کیا. بہرحال یہ بات سمجھ لینے کی ہے کہ پاکستان کا جینیسس, اس کا وجود میں آنا, اس کا پس منظر, اور پاکستان کا استحکام تو بہت بات کی بات ہے, اس کا وجود اور بقا بھی اسلام سے وابستہ ہے. یہ باقی نہیں رہ سکتا, اس کا کوئی وجود نہیں ہوگا. اس لیے کہ کسی بھی شے کے وجود کے لیے اس کی کوئی فکری بنیاد ضروری ہوتی ہے. اس کی کوئی فکری بنیاد نہیں ہے اسلام کے سوا. اور یہ دو لخت ہوا تو کیوں ہوا؟ اور واقعہ یہ ہے کہ مختلف مواقع پر آپ کو معلوم ہے پختونستان کے نعرے جس زور شور کے ساتھ لگ رہے تھے, پھر آزاد بلوچستان کی تحریک, دو مرتبہ ہماری ایئر فورس استعمال کی گئی ہے اس کا راستہ روکنے کے لیے. 87 میں سندھو دیش بنتے بنتے رہ گیا, ایک آنکھ کی کسر رہ گئی تھی. اگر بھارت کی طرف سے ذرا سا بھی اس وقت سپورٹ مل جاتا سندھی نیشنلزم کو اور ان کو وہ چیزیں فراہم کر دی گئی ہوتی جو جدید طریقے ہیں سڑکوں کو اور ریلوے لائن کو اڑانے کے, انہوں نے وہ کیا کیا کہ وہ ریلوے لائن کی جو پٹڑیاں ہیں اس کے سلیپر جو ہیں لکڑی کے, انہیں جلا رہے ہیں, انہیں آگ لگا رہے ہیں. اس سے کوئی کام بنتا ہے؟ اس لیے کہ انڈیجینس طریقوں سے تو یہ بات نہیں. تو پھر فوج نے جو کریک ڈاؤن کیا تھا 83 یاد کیجیے, تو بہت زیادہ پرانی بات تو نہیں. تو یہ ساری چیزیں کیوں پیدا ہوئی ہیں؟ اس لیے پیدا ہوئی ہیں کہ وہ ایک قوم کا تصور تو اسلام کے حوالے سے, اسلام سے آپ نے دوری اختیار کی, وہ ایک قوم ختم ہوئی. وہ قومیتوں میں تحریر ہو گئی ہے، وہ صوبائیت ہے، وہ لسانیت ہے، وہ علاقائیت ہے، اور یا پھر یہ کہ بدترین شکل میں جو آیا ہے وہ مذہب اور مسلک کی بنیاد پر جو بھی فسادات ہوئے ہیں. بہرحال یہ تو اس کا واحد جواز، وجہ جواز جو ہے رضان روایت نے جس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک واحد جو ہے جواز جو ہے وہ اسلام اس کے سوا نہیں ہے. تیسری بات یہ بھی ہے، لیکن یہ بات جہاں تک یہ دوسری بات کا تعلق ہے وہ تو میں تو کم سے کم میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ناقابل تردید دلائل سے ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان کی بنیاد اسلام کے سوا کوئی نہیں، اور پاکستان کے استحکام اور بقا کے لیے بنیاد اسلام کے سوا کوئی نہیں. میری کتاب استحکام پاکستان جو ہے اس کے حوالے سے اگر کبھی آپ دوبارہ اس کو پڑھنے کی زحمت گوارا کریں تو کوئی شخص تردید نہیں کر سکتا اس کی کسی دلیل کی. تو ایک بوجھ ہوا ہی اس لیے تھا کہ ایک بہت بڑی قوم نے، بہرحال کروڑوں میں تو تھے ہم لوگ جنہوں نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ اللہ تو ہمیں انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے نجات دے، تیرے دین کا بول بالا کریں گے. یہ ہے اصل میں ایک ظاہری احوال ہوتے ہیں کس طریقے سے کچھ ہو گیا. اگر پنڈت نہرو خاموش رہتے تو پاکستان اس شکل میں وجود ہی میں نہ آتا. وہ تو جو کیبنٹ مشن پلان تھا، تین زونز ہوتے ہیں، مرکزی حکومت ایک ہوتی، اور سچی بات وہی تھی جو نہرو کے زبان سے نکل گئی تھی کہ ایک دفعہ یہ ایک ملک کی حیثیت سے وجود میں آ جائے تو پھر کون کسی کو علیحدہ ہونے دیتا ہے، یہ دس سال کے بعد کسی زون کو علیحدہ ہونے کا اختیار حاصل ہوگا، یہ کون کسی کو کرنے دیتا ہے، جس پر کہ پھر قائد اعظم نے پسپائی اختیار کی ورنہ تسلیم کر چکے تھے کیبنٹ مشن پلان کو. تو یہ تو عالم اسباب میں تو یہ ہوتا ہے کہ یہ اگر نہرو خاموش رہا ہوتا تو پاکستان اس شکل میں وجود ہی نہ آتا. وہی نہرو ہے جس نے دوبارہ پاکستان کو مستحکم کیا ہے 1962 میں، جب ہمارے ہاں کا ڈکٹیٹر جو بڑا ڈکٹیٹر تھا اور پہلا مارشل لا لگا تھا، اس کے اختیارات اور اس کا جو ہے وہ تنتنا اور دبدبہ بھی بہت تھا. 1962 میں اس نے آفر کیا تھا جوائنٹ ڈیفنس کی. اب جوائنٹ ڈیفنس کے معنی کیا ہے؟ سب سے بڑے اخراجات جو ہوتے ہیں وہ ڈیفنس پر ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جوائنٹ بجٹنگ بھی ہونی چاہیے. ڈیفنس کا تعلق فورن پالیسی سے بھی ہے، اس کا مطلب ہے ایک ہی فورن پالیسی بھی ہونی چاہیے. تو گویا کہ اگر مان لیتا بھارت اس کو تو وہ دوبارہ ایک ریورسل تھا، کیبنٹ مشن پلان کی طرف ہم دوبارہ بڑھ جاتے. لیکن یہ کہ اس وقت بھی ٹھوکر جو ماری ہے وہ پنڈت نہرو نے ماری ہے. جوائنٹ ڈیفنس اگینسٹ ہوم، یہ مجھے آج بھی یاد ہے، پاکستان ٹائمز کی جو سرخی تھی سب سے پہلی موٹی، جوائنٹ ڈیفنس اگینسٹ ہوم، کس کے خلاف؟ ہمارا کوئی جوائنٹ اینمی ہے ہی نہیں، ہمارا کوئی کامن جو ہے دشمن نہیں ہے، ہمارے کامن اندیشے نہیں ہے، تو جوائنٹ ڈیفنس کے مانی دارت. لہذا یہ کہ پاکستان اس شکل میں پھر دوبارہ قائم رہ گیا، ورنہ اسی وقت گویا کہ ہم نے تو استعفیٰ دے دیا تھا کہ ہم سے یہ آزاد اور خود مختار پاکستان نہیں چل رہا ہے، لہذا یہ کہ ہم دوبارہ شامل ہونے کے لیے تیار ہیں. بہرحال یہ چیزیں تو اپنی جگہ پر بالکل یوں سمجھیے کہ دلائل سے ان کو مبرہن کیا جا سکتا ہے. البتہ تیسری بات یہ ہے کہ مستقبل میں اس ملک کا کوئی رول ہے. اب اس کا تعلق چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں سے ہے، یا یہ کہ جو بھی دنیا کے جو واقعات ہو رہے ہیں ان کے پیچھے ایک مدبر ہستی ہے، ایک حکیم ہستی ہے، اس کا اپنی کوئی مشیت ہے، اس کے نقشہ کار میں، اس کی پلاننگ میں اس پاکستان کے قیام کی کیا حیثیت ہے، افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی کیا اہمیت ہے. اس حوالے سے یہ چیزیں در حقیقت ایسی ہیں کہ ہمارے ہاں کا خاصا بڑا طبقہ جو ہے وہ تو چونکہ احادیث سے اب کافی برگشتہ ہو چکا ہے، جدید تعلیم یافتہ طبقہ، وہ سر سید کا مکتب فکر تھا یا اس کے بعد پھر جو ہے مختلف چاہے علامہ مشرقی نے اور اس کے بعد غلام احمد پرویز نے بڑے پیمانے پر اپنے اثرات پھیلائے ہیں. اب ہمارا جدید تعلیم یافتہ طبقہ جو ہے احادیث کی اہمیت وہ نہیں سمجھتا. اس حوالے سے ان چیزوں کو خاص طور پر یہ کیا پیشن گوئیاں اور یہ کیا خبریں ہیں جو دی گئی ہیں ان کے بارے میں سوچنا، بلکہ حیرت یہ ہوتی ہے کہ علماء میں سے بھی اکثر و بیشتر ان کے بارے میں ان کو کوئی خاص اہمیت دینے کو تیار نہیں. حالانکہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو کسی وجہ حدیث کے لیے دلائل بیان کیے جاتے ہیں، وجوہات بیان کی جاتے ہیں، ان میں سے کوئی وجہ بھی موجود نہیں ہے ان احادیث کے ذمن میں. کسی خاص فرقے کی تائید کے لیے حدیثیں گھڑی گئیں، یا یہ کہ کسی بڑے اچھے عمل کے لیے، لیکن اس کے لیے اگر کسی وائز نے یہ محسوس کیا کہ میری بات تو لوگ مانیں گے نہیں تو چلو کہہ دو حضور نے یہ کہا ہے، ایک نیک جذبے کے تحت بھی ایک جھوٹی حدیث بیان کر دی، گھڑی ہوئی حدیث بیان کر دی. جذبہ ایک تھا کہ میں ایک اچھی بات کی دعوت دے رہا ہوں، لیکن یہ کہ میری بات تو لوگ نہیں سنیں گے نہیں مانیں گے تو کیوں نہ میں اسے منسوخ کر دوں محمد کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے ایسا فرمایا. اسی طریقے سے یہ ایک بہت چھوٹے سے کسی عمل کے لیے بہت بڑا آدر، یہ مختلف جو ہے اسباب بیان کیے گئے وضع حدیث کے کہ حدیثیں کیوں گھڑی گئیں، کیوں جھوٹی ہے, موضوع حدیث ہے جو ہے اس کی بنیاد کیا ہے. لیکن ان احادیث میں سرے سے ان میں سے کوئی وجہ موجود نہیں ہے. اور اگر نبوت نام ہے اس کا کہ غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ انہیں دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی خبریں وہ انسانوں کو پہنچاتے ہیں, تو اس زمن میں اگر خبریں دی ہیں محمد رسول اللہ نے تو ان سے بے اعتنائی میرے نزدیک یہ ایک طرح سے رسالت کی توہین اور استخفاف ضرور بنتا ہے اس کا. بہرحال میں کہہ رہا ہوں یہ معاملہ تو خفی ہے, اگرچہ میں نے مشرف صاحب کے نام اپنے خط میں اس کی طرف بھی حوالہ دیا ہے کہ یہ بھی ایک چیز کی جو پیش نظر رہنی چاہیے, لیکن بہرحال یہ خفی ہے. البتہ یہ کہ پاکستان کا جینیسس کیوں یہ وجود میں آیا, اس کے اسباب کیا تھے, اور پھر یہ کہ اب اس کے استحکام کے لیے بنیاد کیا ہے, یہ چیزیں تو وہ ہیں تو ہم کھل کر بات کر سکتے ہیں, دلائی کے ساتھ بات کر سکتے ہیں, تجزیہ کیا جا سکتا ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا بلا خوف تردید میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی قیام صرف اسلام کی بنیاد پر ہوا ہے. اگرچہ تحریک مسلم لیگ کوئی مذہبی تحریک نہیں تھی, اس کی قیادت جو اصلی قیادت تھی وہ مذہبی لوگوں پر مشتمل نہیں تھی, یہ بھی صاف اقرار کرتا ہوں, کھل کر کرتا ہوں, وہ مذہبی لوگ نہیں تھے, بلکہ در حقیقت ایک چھوٹی قوم کو خوف لاحق ہو گیا تھا بڑی قوم سے کہ وہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرے گی, بلکہ ہم نے 1000 برس ان پر حکومت کی ہے, کہیں 800 برس کہیں 600 برس, اب وہ انتقام لے گی ہم پر, وہ ہمارا استحصال کرے گی, ہمیں دبائے گی, ہماری تشخص کو ختم کرے گی, یہاں تک کہ ہمارے مذہب کو بدلنے کی کوشش کرے گی. شدی کی تحریکیں شروع ہو چکی تھی, یہ ایک چھوٹی قوم کا خوف تھا, یہ فیئر ایک فینومینن تھا جس کی وجہ سے قوم جمع ہوئی ہے. لیکن اس قوم کی قومیت کی بنیاد کیا تھی؟ اب آئیے, اس قوم کی قومیت کی بنیاد سوائے اسلام کے کوئی ہے ہی نہیں. وہ کسی نسل کی بنیاد پر قوم نہیں تھی, وہ کسی لسان کی بنیاد پر قوم نہیں تھی, کسی کلچر کی بنیاد پر قوم نہیں تھی, کسی علاقے کی بنیاد پر قوم نہیں تھی. پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے مسلمان اور بڑے زبان کھڑے ہو گئے مسلم لیگ کی تائید میں, وہ علاقہ جن کا سوال ہی نہیں تھا کہ وہ پاکستان میں شامل ہو سکے, وہاں کے لوگوں نے زیادہ ڈیسائسو رول پلے کیا پاکستان کے قیام میں, تو یہ کیا فینومینن تھا؟ ظاہر بات ہے کہ اس قوم کی قومیت کی بنیاد تو اسلام کے سوا کوئی نہیں. لہذا چاہے آپ اوپر سے کچھ بھی کہیں, لیکن جڑ میں بنیاد میں اس ملک کی جو ہے اساس وہ مذہب کے سوا کوئی نہیں. اور اسی طریقے سے ثابت کیا جا سکتا ہے, نہ کوئی قومی عصبیت, نہ کوئی لسانی عصبیت, نہ کوئی وطنی عصبیت. جیسا کہ میں نے عرض کر رہا تھا, میں وہ بات رہ گئی کہ یہ تو ہمارے مسلمانوں کے تو خمیر سے ہی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وطن کی کوئی عظمت اور وطن کے حوالے سے تو ہمارے جذبات کے اندر جو ہے طوفان آ جائے, اور ہم اس کے لیے, وہ ٹھیک ہے ایک ملک ہے اس میں ہم رہتے ہیں, اس کا دفاع بھی کرنا ہے, ہمارے فوجی جو ہیں وہ بھی کریں گے اور عام لوگ بھی کریں گے اپنی جگہ پر. لیکن یہ کہ ایک جس کو کہنا چاہیے کہ مرکز محبت بن جائے کوئی شے, وہی معبود کے معنی ہے, لا معبود الا اللہ, تو لا محبوب الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ. اس درجے میں وطنیت جو ہے جس کے اوپر کے کاری ضرب لگائی تھی علامہ اقبال نے, کہ اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور, ساقی نے بنا کی روش لطف و کرم اور, اور تہذیب کے آزر نے ترشوائے سنم اور, مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور, ان پادا خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے, مصطفی خاص میں اس بت کو ملا دے. تو مصور پاکستان تو آپ انہیں مانتے ہیں, ان کے مزار پر حاضری بھی دی ہے, اب ان کا تو تصور وطنیت کے بارے میں یہ. لہذا یہاں کوئی ٹیریٹوریل نیشنلزم, کوئی لنگوسٹک نیشنلزم, کوئی ریشیل نیشنلزم, کوئی شے نہیں ہے جو اس ملک کو مستحکم کر سکے. اگر اس کا استحکام مطلوب ہے کسی کو دیانتن اور واقعتن قلبی خلوص کے ساتھ, تو اسلام کے سوا چارہ نہیں. لاچار مسلمان شو کافر نہ توانی شد, ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اسلام کو چھوڑ کر باقی رہ سکے, قائم رہ سکے. اس کے لیے تو کافر نتوانی یود لاچار مسلمان شو, ہمارے لیے تو اس کے سوا کوئی چارہ کار ہے ہی نہیں. لیکن اس ساری بات جو میں نے آج عرض کی ہے, اس کا ایک نتیجہ اب میں نکالنا چاہتا ہوں. اگرچہ کچھ عرصوں کے دوران یہ کہ ہمیں حکومت کی سطح سے بھی امید ہوئی تھی کہ یہاں اسلام کی ترویج اور اسلام کے نفاذ میں کوئی پیش رفت ہوگی, کچھ عرصہ ضیاء الحق صاحب کے بارے میں بھی ایک دھوکہ کھایا تھا, اور کچھ عرصہ جو ہے بلکہ یہ عرصہ زیادہ طویل تھا, شریف فیملی سے بھی دھوکہ کھایا ہے, ان سے بھی توقع ہو گئی تھی. لیکن اب جس دور میں ہم داخل ہو گئے ہیں تو گویا کہ یہ بات اس کے جو بھی طور اتوار سامنے آ رہے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ چاہے یہ کہ مذہب کے خلاف کوئی قدم یا نہ اٹھے, لیکن یہ کہ اسلام کے نفاذ کے لیے کوئی مثبت اقدام جو ہے وہ ریاست کی سطح پر اب متوقع نہیں ہے. یہ وہ ایک کڑوا یوں سمجھیے کہ بٹر ایک منطقی نتیجہ ہے جو میں نے اپنی اس وقت کی گفتگو سے نکالا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اب یہ اونس پورا کا پورا ہم پر ہے, عوام پر ہے, اس ملک کے بسنے والوں پر. یہی معاملہ ہوتا ہے. اگر کسی, آپ کو معلوم ہے کہ یہاں نظم و نسق قائم ہے, فوج ہے جو سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے, پولیس ہے جو امن و امان کا کس ذمہ دار ہے, تو آپ پاؤں پھیلا کر سو سکتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ کیاوس ہو جائے اور کوئی بات نہ رہے ایسی, تو ظاہر بات ہے ہر شخص کو اپنے گھر کا پہرہ دینا ہوگا. پھر یہ کہ پاؤں پھیلا کر سونا تو ممکن نہیں ہوگا. اسی طرح اگر ریاست اس سطح پر اب کوئی توقع اس وقت فی الحال کم سے کم جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے, تو ظاہر بات ہے کہ وہ سارا کا سارا اونس, پورا کا پوری ذمہ داری کا بوجھ جو ہے وہ افراد, وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ہمارا تو خیر مستقل موقف ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ یہ ایک عوامی ایک انقلاب کے ذریعے سے اسلام, اور وہ انقلاب ہو منہج انقلاب نبوی کی بنیادوں پر, اسی سے یہاں پر معاملہ ہوگا. لیکن یہ کہ پھر بھی میں خود اپنی اس کمزوری کو تسلیم کرتا ہوں کہ مختلف مواقع پر کچھ امید ہو گئی کہ شاید اب, جس کو کبھی جنرل حمید گل صاحب نے سافٹ ریولیوشن سے تعبیر کیا تھا کہ ٹھیک ہے اس طرح کا ایک جو ہے بہت سخت قسم کا جو ہے وہ انقلاب نہ آئے جس میں کچھ نہ کچھ جو ہے جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑ جائے لازماً, اس کی بجائے یہ کہ اگر ہو جائے, جب ہم نے وہ دستوری ترامیم کی تجاویز پیش کی تھی تو ان کا تبصرہ اس پر یہ تھا کہ واقعتاً اگر یہ ہو جائے, اس لیے کہ یہ جو اب تو کر نہیں رہے صدر صاحب ہوتے تھے اس زمانے میں لغاری صاحب, میری جب ان سے پہلی ملاقات ہوئی ہے تو میں نے وہ جو ہم مطالبہ کر رہے تھے دستوری ترامیم کا, تو انہوں نے, میں نے ان کو بھی وہ کارڈ پیش کیا, تو جیسے کہا اٹ از ڈوئبل, ہاں یہ ہو سکتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ تو انہونی بات تو نہیں. اگر سے دوسری ملاقات میں پھر انہوں نے پلٹا کھایا تھا کہ آپ کیوں اتنی اہمیت سمجھتے ہیں, اس کی خاص اہمیت تو ہے نہیں, گہرے نظیر اس کی بڑی اہمیت تھی, اس لیے کہ اگر وہ ترامیم ہو جاتی تو گویا کہ وہ پہیا چلنا شروع ہو جاتا کہ جو بھی ہے فیڈرل شریعت کورٹ کی حیثیت زیادہ ہو اور اس کے اندر ججز بھی زیادہ ہو, ایک ایک کر کے چیزیں سامنے آتی جائیں, اور جو اسلام کے خلاف ہے, پورا قانون خلاف اسلام ہے تو اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا جائے, کوئی شرک اس کے خلاف ہے تو اس کو کل عدم قرار دیا جائے, تو اس طرح رفتہ رفتہ ہو جائے گا. تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہاں یہ اٹ از ڈوئبل, یہ کیا جا سکتا ہے, قابل عمل ہے. تو اسی کو کہا تھا جنرل حمید گل نے کہ ایک سافٹ ریولیوشن ہوگا اگر ایسا ہو جائے. بہرحال وہ تو اب معاملہ جو کم سے کم یہ کہ اب فورسیبل جسے ہم کہتے ہیں اس میں تو اب وہ صورت حال نہیں ہے. یہ ہے میری اس وقت تک کی گفتگو کا نتیجہ. تو گویا کہ اب ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری کہ وہ اپنے بارے میں سوچے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. چنانچہ اب آج تو خیر اس کی صرف تمہید ہی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, انشاءاللہ اگلے اجتماعات جمعہ میں یہ ذمہ داریاں ہماری کیا ہیں خاص طور پر دینی حوالے سے وہ میں بیان کروں گا. آج میں نے جو آیات جو ہیں شروع میں تلاوت کی ہیں ان کا تعلق اس سے ہے کہ انسان پر, ہر انسان پر دونوں دو قسم کی ذمہ داریوں کا بوجھ ہے. ہر انسان بوجھ تلے دبا ہوا ہے. یہ دو صورتیں جو ہے قرآن مجید کی اعتبار سے بڑی عجیب ہیں. سورہ بلد میں تین آیتوں میں قسمیں کھائی گئی, لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. اب کیونکہ اس وقت میں ان آیتوں کی تفصیل بیان نہیں کر رہا, صرف اس نقطے کو سمجھیے کہ تین آیتیں جو ہے قسم پر مشتمل. اللہ قسم کھا رہا, میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی, اور اے نبی آپ اس میں اس وقت آباد ہیں, یا یہ کہ آپ پر اس وقت اس میں زیادتیاں ہو رہی ہیں, آپ پر لوگ جو ہے ہر طرح کا تشدد کر رہے ہیں. اور پھر قسم کھاتا ہوں والد اور ولد کی, یعنی یہ جو سلسلہ ہے انسان کا توالد و تناسل کا, کتنا بوجھ انسان کو جھیلنا پڑتا ہے. اولاد کی پرورش, اولاد کا پیٹ پالنا کوئی آسان کام تو نہیں. تو ان تین چیزوں کو سامنے رکھ کر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو مشقت ہی میں پیدا کیا. مشقت, محنت, بلکہ یہ کہ مشقت اور محنت نہیں مجرد, اس سے آگے بڑھ کر دکھ, رنج, غم, افسوس. مشقت اور محنت کے اعتبار سے تو سمجھئے کہ حیوانات بھی ہیں. بار برداری کا اونٹ ہے, آپ نے بیل کو کوہنی میں لگا رکھا ہے لگے ہوئے, مشقت وہ بھی جھیل رہے ہیں. اسی طرح ہر انسان کی مشقت ملتی ہے. اب آپ خاص طور پر یہ ہے کہ کسی کی مشقت جسمانی ہے, کسی کی ذہنی ہے, کوئی شخص کشتی چلا رہا ہے, صبح سے شام تک اینٹیں ڈھوئی ہیں اس نے اور شام کو وہ کوئی اپنی جو ہے مزدوری لے کر گیا ہے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے, کوئی شخص دفتر میں بیٹھا ہوا اپنے دماغ کو استعمال کر رہا ہے, کوئی پروفیشنل ہے وہ اپنی پروفیشنل ایکسپرٹیز کو بیچ رہا ہے, استعمال کر رہا ہے, تنخواہ لے رہا ہے, یا کوئی اپنی کنسلٹیشن کر رہا ہے, جو بھی کر رہا ہے. تو ہر شخص جو ہے مشقت کے اندر ہے, محنت اور مشقت تو ہر انسان کا مقدر ہے. اس سے بڑھ کر یہ کہ حیوانات میں وہ احساسات نہیں ہے. آپ کے جو احساسات اپنی اولاد کے بارے میں ہوتے ہیں وہ حیوانات کے تو وہ نہیں ہوتے. وہ بلی تھوڑے سے دنوں تک کے لیے, جب تک کہ وہ بچے جو ہیں وہ کچھ اپنا کھانے پینے کا, اس وقت تک تو ان کی فاض ہے, اس کے بعد کون ماں اور کون بیٹا اور کون بیٹی اور کون ماں, کوئی تعلق ہی نہیں. لیکن یہ انسان جو ہے اس کو اپنی اولاد کا غم کتنا جو ہے وہ کھاتا ہے, کس کس طریقے سے ستاتا ہے, اور کس طریقے سے انسان جو ہے پھر یہ تو اولاد بڑی ہو گیا ہے تو اگر کہیں بیٹے نے کھڑے ہو کر سیدھا کام کر کے ابا جان چھوڑیے ان باتوں کو, آپ یہ پچھلی دفعہ کی باتیں کرتی, اس وقت جو دل پر بیٹھتی ہے کہ میں نے تو یہ سمجھا تھا یہ میری ہی شخصیت کا تسلسل ہے, اسی کی ایکسٹینشن ہے, یہ تو کوئی اور نکلا بیچ میں سے, اب اس کی سوچ اور ہے, اس کے نظریات اور ہیں, وہ جو صدمہ ہوتا ہے وہ صدمہ حیوانات کو تو نہیں ہوتا. اسی لیے جو کہا ہے, ویسے تو یہ کہ غالب کا جو شعر بہت, ویسے تو بدھ مت کا بھی یہ فلسفہ ہے کہ سرمک دکھم, سب کے لیے دکھ ہی دکھ ہے یہاں پر, آل از سفرنگ اینڈ ایگنی اینڈ پین, ہر جگہ پر کرم ہے, کرم ہے. ایگزسٹینشلزم کا جدید فلسفہ جو ہے اس کا بھی کرم وجود, وجود کا کرم جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا کرم ہے انسان. لیکن یہ غالب نے کہا ہے نا کہ قید حیات و بند غم, اصل میں دونوں ایک ہے. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں, یہ غم تو مقدر ہے, موت سے پہلے اس سے نجات پانے کی کوئی توقع نہیں. لیکن یہ تو ہے سورہ فلق کی آیت, سورۃ الانشقاق میں اس سے اگلی بات کہی ہے, اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. جب یہ آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اپنے عذاب کا حکم سنے گا اور اس کی اطاعت کرے گا, یہی اسے زیبا بھی ہے, سزاوار ہے اسی کا کہ اللہ کا حکم مانے, اور جب زمین کھینچ دی جائے گی اور جو اس کے اندر ہوگا اسے وہ باہر نکال کر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی, اور وہ بھی اپنے رب کا حکم سنے گی, اور اس کے لیے بھی سزاوار یہی ہے کہ وہ اپنے رب کا حکم مانے. جو قیامت کا یہ نقشہ کھینچ کر, اے انسان تجھے مشقت پر مشقت جھیلتے ہوئے بالآخر اپنے رب کے حضور میں بھی حاضر ہونا ہے, یہ تو لدو اونٹ کے لیے یہ مرحلہ تو نہیں آئے گا, کولو کے بیل کے لیے یہ مرحلہ نہیں آئے گا. انسان کا جو ہے المیہ کہہ لیجیے, سے ہیومن ٹریجڈی کہہ لیجیے, کہ وہ تو یہ ہے یہ سارے بوجھ بھی جھیلو, یہ سارے صدمے بھی برداشت کرو, یہ ساری مشقتیں بھی اٹھاؤ, اور پھر ایک دن کھڑے ہو اپنے رب کے حضور میں, کیا کر کے لائے ہو. لن تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس, کسی ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے اس بارگاہ خداوندی سے, اس عدالت اخروی سے, جب تک پانچ چیزوں کا پورا پورا حساب نہ لے لیا جائے. عن عمر یقیما اپنا, یہ عمر جو ہم نے دی تھی 50, 60, 70, 80 برس کہاں گوائی. وان شباب ہی فیما ابلا, خاص طور پر شباب کا دور جو تھا, امنگوں کا دور, ہمتوں کا, ولولوں کا, حوصلوں کا, قوتوں کا دور, وہ کہاں جلائی تم نے وہ شباب کی عمر جو ہے. وان مال ہی بنین کا سب ہوں فیما انفقا, مال کہاں سے کمایا تھا, حلال سے یا حرام سے, کہاں خرچ کیا تھا, ادائے حقوق میں, انفاق میں, یا علل و تللوں میں, عیاشیوں میں, بدماشیوں میں, اسراف میں, تبذیر میں, لا حساب دینے پائی کا. وہاں ماں عملا فیما عالما, اور جو علم حاصل ہوا تھا اس پر عمل کتنا کیا تھا, حساب میں وہ قدر ہل نہیں سکے. یہ ہے انسان کا وہ معاملہ کہ جس میں حیوان تو ہے وہ تو فارغ ہوا, یہاں کے بوجھ جو بھی اٹھا لیے اٹھا لیے, جو بھی بار برداری کرنی تھی کر لیے, اس کے بعد. اسی لیے تو حضرت ابو بکر کے بارے میں آتا ہے بڑے کیس کے عالم میں کہا کرتے تھے, عجیب سی کیفیت میں, کاش کہ وہ گھاس کا ایک تنکا ہوتا جو آج آگ میں ڈال کر جلا دیا جاتا ہے, اس سے کوئی بات پرس نہیں. کاش کہ میں درختوں پر چہچہاتی ہوئی چڑیا ہوتا کہ جس سے کوئی محاسبہ نہیں. وہ تو احساس اگر یہ ہو, اما من خوف مقام رب ہی ونہى النفس عن الہوى, اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے, اس کے احساس سے انسان لرزاں ترسا رہے کہ جواب دہی کرنی ہے. اس کو بھی غالب نے کہا ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. تو انسان کا معاملہ جو ہے وہ تو در حقیقت اس سے اگلے مرحلے کا ہے. تو یہ جو ذمہ داریوں کے بوجھ ہیں ذرا ان کا اگر ہم تجزیہ کریں, یہ میں نے بہت پہلے بعض مقامات پر اس موضوع پر تقریر کی تھی, ابھی حال ہی میں ایک ہماری تقریب بھی تھی گھریلو سی, اس میں میں نے یہ باتیں کہی تھی. انسان کا جن ذمہ داریوں کا بوجھ ہے انہیں دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے, اور پھر دونوں میں تین تین ذمہ داریاں جو ہیں وہ عنوانات اپنے ذہن میں جمع لیجئے. یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا میری اصل میں اگلے جمعے کے خطاب کی دینی ذمہ داریاں اس کے لیے تمہید ہے. تین ذمہ داریاں وہ ہیں کہ جن کے لیے داعیہ تقاضا ہمارے اندر موجود ہے, اس لیے کسی کو نہ یاد دلانے کی ضرورت, نہ کوئی واعظ کی ضرورت, نہ تلقین کی ضرورت, کسی چیز کی ضرورت نہیں, کسی پرسویشن کی ضرورت نہیں. پیٹ کھانے کو مانگتا ہے ہر شخص, یہ کرے گا محنت, بھاگ دوڑ کرے گا, ملازمت کرے گا, کوئی مزدوری کرے گا, کوئی خانچہ لے کر پھرے گا, کوئی ریڑھی جو ہے وہ چلائے گا, کچھ کرے گا. کہیں آپ نے یہ معاش نہیں کہا اور نہ سنا ہوگا کہ بھائی ضرور کوئی نہ کوئی معاش کی جدوجہد کرو, کچھ نہیں, تو اندر داعیہ موجود ہے. اسی طریقے سے ہر شخص کو کوئی نہ کوئی چھت اپنے اوپر چاہیے. حیوانات بھی گھونسلے بناتے ہیں, انسان بھی کوئی جھونپڑی بنا لیتا ہے, کوئی ذرا کٹیا بنا لیتا ہے, کوئی اس سے اوپر کسی چھوٹا سا مکان بنا لیا, کوئی محل بناتا ضرور ہے, کوشش کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چھت اس کے اوپر. اور نمبر تین, ہر ایک کے اندر جنسی جذبہ موجود ہے, شادی کرتا ہی کرتا ہے, مرد بھی عورت بھی, اس کے لیے بھی کسی بات کی ضرورت نہیں. اگرچہ ایک خاص دور میں رحمانیت کی نفی کے لیے حضور نے فرمایا نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی, نکاح میری سنت ہے. اور وہ اس لیے کہ بعض مذاہب میں, اکثر مذاہب میں یہ تصور ہے کہ شادی نہ کرنا گویا کہ نیکی کا اور اللہ کے ساتھ نو لگانے کا یہ ایک لازمی تقاضا ہے کہ پھر انسان گھر گرفتی سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھے, اس کی نفی کی گئی. لیکن یہ کہ عام معاشروں میں اس کے نہ کوئی تلقین کی ضرورت ہے, نہ اس کے واعظ کی ضرورت ہے, نہ یاد دہانی کی ضرورت ہے, کوئی بھی پرسویشن کی ضرورت نہیں, ایسا کرتا ہی. یہ تین تقاضے وہ ہیں, آپ کے اندر جنسی جذبہ ہے, آپ کی معاشی ضرورت ہے, آپ کو کوئی نہ کوئی سر پر چھت چاہیے. اسی کا نعرہ ایک وقت میں لگا تھا ہمارے یہاں روٹی کپڑا اور مکان, اور آپ نے دیکھا تھا کہ ایک شخص نے دودھڑی بجائی اور پوری قوم دیوانہ ہو گئی. کیوں کہ بارود تو اندر موجود تھا, اسے کوئی بارود پیدا نہیں کرنا پڑا. اگر آپ کو نظریہ نیا, کوئی خیال نیا, جس کا اندر آپ کو کوئی دائیہ نہیں ہے, کوئی تقاضا آپ کے اپنے وجود میں نہیں ہے, وہ پیدا کرنا ہو تو بڑے آپ کو جتن کرنے پڑیں گے. پہلے لوگ اس کے قائل ہوں, اس کو قبول کریں, پھر یہ کہ اس کا اتنی گہرائی کے اندر رسوخ پیدا ہو جائے کہ اس کے لیے تن من دھن قربان کرنے کو تیار ہو, یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. یہاں تو ہے ہی نہیں, یہ تو یہ بارود موجود ہے, صرف اس کو بھی اپلائی دکھانی تھی. اور اس میں ایک عجیب نقطہ میرے سامنے یہ بھی ہے کہ یہ جو روٹی کپڑا اور مکان, اور میں نے کہا ہے معاش اور جنسی تقاضا جس کے تحت شادی کرتے ہیں, اور قرآن مجید نے زوجین کو ایک دوسرے کے لباس سے تعبیر کیا ہے, ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن, تمہاری بیویاں تمہارے لیے بمنزلہ لباس ہیں اور تم ان کے لیے بمنزلہ لباس ہو. تو روٹی کپڑا اور مکان میں اس اعتبار سے وہ تینوں جو ہے چیزیں آ جاتی ہیں جو میں نے بیان کی. تو اس کے لیے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کسی تلقین کی ضرورت نہیں, کسی تشویق و ترغیب کی ضرورت نہیں, ہر شخص کر رہا ہے چاروں ناچار. البتہ تین ہی تقاضے ایسے ہیں کہ جن کے لیے کوئی بنیاد ہمارے نفس میں موجود نہیں ہے. ان کا تعلق اگر ہے تو ہماری سوچ سے ہے, ہمارے نظریات سے ہے, ہمارے افکار سے ہے, ہمارے عقائد سے ہے, ہمارے نفس کے تقاضوں میں سے وہ نہیں. وہ بھی تین تقاضے ہیں. ایک ملک جس میں آپ رہتے ہیں جو آپ کا وطن ہے, چاہے وہ اس معنی میں معبود نہیں بھی ہے, لیکن ظاہر بات ہے کہ اس وطن کی حفاظت, اس کی آزادی کی حفاظت جو ہے وہ اس ملک کے رہنے والوں کے ذمے ہے. اگر یہ کہ ملک کے رہنے والوں کی اس کی فکر نہ ہو تو وہ قوم آج ڈوبے گی گردن نہ ڈوبی, وہ ملک جو ہے اپنی آزادی کھو دے گا. ہر قوم کے افراد اس ملک کے اندر بسنے والوں کے اندر یہ مادہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی توانائیوں کا, اپنی قوتوں کا, اپنے اوقات کا, اپنی صلاحیتوں کا کچھ حصہ اپنے وطن کے لیے مختص کریں کہ ہاں ہماری محنت میں, وقت میں, ہماری صلاحیت میں, ہماری قوت میں ایک حصہ وطن کے لیے. اگر یہ ہوگا تو وطن جو ہے وہ آزاد بھی رہے گا, سربلند بھی رہے گا, اس کی عزت بھی ہوگی. یہ ایسے ہی ہے کہ کشتی ہے, اس میں ہم سوار ہیں, کشتی اگر تیرتی ہے تو ہم تیرتے ہیں, کشتی ڈوبتی ہے تو ہم ڈوبتے ہیں. دوسرا یہ ہے قوم کا تصور. اگر کہ آج کی دنیا میں وطن اور قوم تقریباً ایک بنا دیے گئے ہیں, لیکن ہم مسلمانوں کے اعتبار سے خاص طور پر وطن علیحدہ شہ ہے, قوم علیحدہ شہ ہے. ہماری قومیت جو ہے وہ ہمارے وطن کے حوالے سے نہیں ہے. ہماری قومیت جو ہے وہ تو ایک عالمگیر ملت اسلامیہ, ہماری قوم تو وہ ہے, ہم مسلم قوم کے افراد ہیں. اور ہر فرد مسلمان, چاہے وہ چین میں بستا ہو, چاہے وہ کہیں دور دراز ترین جو بھی جزیرہ ہو انڈونیشیا کا اس میں بستا ہو, چاہے وہ موریتانیہ میں ہو, چاہے وہ امریکہ میں جا کر آباد, مسلمان ہے تو میری قوم کا فرد ہے. یہ جو تصور ہے ملت کا, در حقیقت یہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ہم تو قوم رسول ہاشمی ہیں, ہماری قومیت در حقیقت ہمارے مذہب کی بنیاد پر ہے. اس حوالے سے یہ یقیناً ایک ظاہر بات ہے کہ امت جو ہے اگر اس کے لیے ہم اپنی توانائیوں میں سے, قوتوں میں سے, صلاحیتوں میں سے ایک حصہ وقف نہیں کرتے تو وہ امت جو ہے ذلیل و خوار ہو جائے گی, وہ اس کی زبوں حالی ہوگی, وہ قوم آج ڈوبے گی گھر کل نہ ڈوبی. اس کے اندر تو ظاہر بات ہے کہ وہ افراد ہی پر ہے, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ, افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. تو ظاہر بات ہے کہ افراد ہی کو اونس جو ہے لینا پڑے گا اپنے اوپر, اپنی ذمہ داری سمجھنی ہوگی کہ اپنی توانائیوں اور قوتوں کا کوئی حصہ اپنی اس ملت اسلامیہ کے لیے وقف کرے. نمبر تین, دین, یا عام لوگوں کے تصور سے مذہب کہہ لیجیے. ظاہر بات ہے کہ مذہب بھی سربلند ہوگا اگر اس مذہب کے ماننے والے اس کے لیے کوئی قربانی دینے کو تیار ہو. وہ جو کہا تھا حال ہی میں انتہائی یوں سمجھیے کہ مرثیہ خانی کے انداز میں, وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیش میں, وہ آج غریب الغربا ہے. کیوں؟ جب وہ شان سے اپنی وطن سے نکلا تھا تو اس لیے نکلا تھا کہ اس دین کے نام لیوا اس کے لیے تن من دھن قربان کر رہے تھے. انہوں نے اپنے آپ کو ٹوٹلی آئیڈینٹیفائی کیا تھا اس دین کے ساتھ. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, یہ صرف حضور ہی کا قول نہیں تھا, یہ تو تمام صحابہ کرام کی زندگی جو ہے وہ اسی آیت کا مطلب تھی. ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے, تو دین سربلند تھا. اگر وہ دین کے نام لیوا جو ہے وہ اس کے لیے کوئی محنت, مشقت, کوئی کوشش, کوئی جد و جہد, اپنے اوقات میں سے, اپنی صلاحیتوں میں سے, اپنی قوتوں میں سے کوئی حصہ مختص نہیں کریں گے, اس کے لیے قربانیاں نہیں دیں گے, تو وہ دین جو ہے ذلیل و خوار ہو جائے گا. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیش میں, وہ آج غریب الغربا ہے. اور وہ جو اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے, پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے, اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے, مانے نہ کبھی کہ مد ہے جبر کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے, تو اسلام کیوں ذلیل ہو گیا؟ یہی آپ کے پڑوس کا ملک جو ہے افغانستان, اس کا واقعہ ہے وہ, کہ شروع میں جب مسلمانوں نے اس کو فتح کیا ہے تو وہ دور صحابہ کا قرب تھا, اس وقت نقشہ کچھ اور تھا. اس کے بعد جب ملوکیت کا دور آ گیا, مسلمانوں کے اندر عیاشیاں بھی آ گئیں اور ان کے لباس فاخرہ ہو گئے, تو انہوں نے یہاں کا جو حکمران اس وقت تھا جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے, انہوں نے خراج دینا بند کر دیا. وہاں کے وفدایا دارالخلافہ سے, یہ تو آپ نے کیا کیا, آپ نے خراج دینا بند کر دیا ہے, تو یہ انہوں نے کہا جو پہلے آیا کرتے تھے ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے تھے, ان کے چہرے سوکھے ہوئے ہوتے تھے, ان سے ہم ڈرتے تھے. آج تو آپ بھی وہی ہیں جو کچھ ہم ہیں, اسی طرح کا لباس آپ نے پہنا ہوا جیسا ہم نے پہنا, اب ہمیں کوئی خوف نہیں, جائیے تشریف لے جائیے. تو وہ جو صحابہ اکرام کے نقشے تھے وہ کچھ اور تھے, ان کو وہ ان کے ہاں وہ شان و شوق ہوتا, وہ دنیاوی پاپ پن شو کچھ نہیں تھا, اور وہ جو ہے ہم وقت اللہ کے دین کے لیے تھے. لہذا جب وہ صورت بدل گئی تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ عزت اور وہ وقار اور وہ دبدبا وہ ظاہر بات ہے کہ نہیں رہا. اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے تین جمع تین چھ کا تصور دیا ہے, روٹی کپڑا اور مکان, ہم میں سے اکثر 100% انہی چیزوں کے لیے لگے ہوئے ہیں. 100% ہمارے اکثریت, عظیم اکثریت, سیاست تو ایک پروفیشن بن گیا ہے نا, اس کو کوئی تعلق وطن سے قوم سے کوئی طرح سے نہیں ہے, وہ تو پروفیشن ہے, وہ تو کچھ لوگوں کی ضرورت بھی ہے. جو وڈیرا ہے اپنے علاقے کا اس سے بہرحال وہاں اپنا جو ہے استبداد برقرار رکھنا ہے, تو وہ سیاست کے اندر بھی اگر نہیں ہوگا تو کیسے ہوگا, وہ تو سارا جھگڑا اس کا وطن سے کوئی تعلق سرے سے ہے ہی نہیں, میں وطن سے نہ پہنچ. ہماری عظیم اکثریت کا معاملہ یہ ہے, عظیم ترین اکثریت کا معاملہ کہ سوائے روٹی کپڑے اور مکان کے کسی چیز سے کوئی غرض نہیں, نہ کوئی وطن کی فکر ہے. وطن کی فکر کر نادان, قیامت آنے والی ہے, تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں, کون وطن کی فکر کرتا ہے؟ کس کو ملت اسلامیہ کا خیال ہے, کس کو دین کی پڑی ہوئی ہے, اکثر و بیشتر پروفیشنل, اور وہ ایک دوسرا پروفیشن مذہبی پروفیشن بھی ہے, وہ بھی اگر دین کی بات کرتے تو وہ پروفیشنل بات ہے جو وہ کر رہے ہیں. حقیقت میں وہ اس اسلام کے لیے اور خاص طور پر اس نہج پر جس نہج پر کہ وہ کام کیا جا سکتا ہے سوچنے کوئی تیاری نہیں. یہی وجہ ہے میں ایک بات اٹھ کر کے آج کی گفتگو ختم کروں گا, ہم مسلمانان پاکستان دنیا کی خوش قسمت ترین قوم تھے, ہمارے لیے یہ تینوں تقاضے ایک ہو گئے تھے, ایک میں تین, تین میں ایک. ہمارا وطن بھی اسلام, ہمارا ملک وہ ہے جس کی کوئی بنیاد اسلام کے سوا نہیں, ہماری قومیت بھی اسلام, ہمارا دین بھی اسلام. گویا کہ ہم ایک تیر سے تین شکار کرتے ہیں. اگر اس اسلام کے ساتھ وفاداری ہوتی, اس اسلام کی طرف پیش رفت ہوتی, وطن بھی مضبوط ہوتا, قوم بھی مضبوط ہوتی, ملت اسلامیہ کو بھی سربلندی ملتی, اور دین کا تو غلبہ ہوتا ہی ہوتا. یہ تین کام ہم کر سکتے تھے, ایک تیر سے تین شکار کرتے, اور اسی کو ہم نے اپنی سب سے بڑی بدقسمتی بنا لیا. اس لیے کہ دین یہاں نہیں آئے گا تو وطنیت کی محبت کی بنیاد پر یہ ملک جمع نہیں ہو سکتا, یہ ملک جو ہے مضبوط نہیں ہو سکتا. اس حوالے سے کوئی امکان ہی نہیں, نہ وطنیت, نہ قومیت, نہ لسانیت, نہ نسلیت, کسی بنیاد کے اوپر یہ ملک جو ہے مستحکم نہیں ہو سکتا. تو ہم نے وہ ایک کو, جو کہ اگر ایک کام کر لیتے تو ایک تیر سے تین شکار کرتے, اسے اپنی بدقسمتی بنایا ہے کہ ہم نے اس ایک کام کو نہیں کیا تو تینوں اعتبارات سے بیڑا برق ہوا, ملک دو لخت ہو گیا. بڑی بڑی جو ہے وہ تو یہ, جیسا کہ میں نے عرض کیا, اب چونکہ مشرقی پاکستان ہم سے 1000 میل دور تھا, برکتی حکومت اور فوج اس طریقے سے وہاں مؤثر نہیں ہو سکتے تھے, وہ علیحدہ ہو گیا, ورنہ بالکل یہ تحریکیں اس ملک کے اندر, اس کے مغربی خطے میں چلی ہیں. وہ پختونستان کی تحریک ہو, آزاد بلوچستان, گریٹر بلوچستان کی تحریک ہو, اور اسے باہر کی پشپنائی, روس کی پشپنائی بھی موجود تھی, پھر بھی کہ سندھو دیش کی تحریک تھی, یہ ساری چیزیں ہمارے چلی ہیں. بالفعل اس کا مواد آج بھی موجود ہے. جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں, بٹوین ایرا آف پاکستان کے نام سے جو کتاب لکھی گئی 1992 میں امریکہ میں, اس میں جو نقشہ دکھایا گیا ہے کہ 2006 میں یہ تین ریاستیں تو جو ہے وہ ساحل جو ہے بحر عرب کے اوپر وجود میں علیحدہ آ چکی ہوں گی, سندھو دیش آزاد اور ایک لیاقت آباد یعنی کراچی, اور نمبر تین جو ہے وہ فری ریپبلک آف بلوچستان. اور ان کا کہنا یہ ہے اس کی کتاب کے مصنف کا کہ سب سے زیادہ خوشحال ترین جو ہوگا علاقہ, اس علاقے کی ریاست جو ہوگی خوشحال ترین, وہ آزاد بلوچستان ہوگا. یہ ہماری بربادیوں کے جو ہے وہ دنیا کے اندر اس کی پیشن گوئیاں بھی کی جا رہی ہیں. آپ نے دیکھا ٹین پاکستان بھی سیم. اب یہ جو ہے ٹائم ویکلی اپنے سرور کے اوپر یہ بولڈ الفاظ میں لکھ رہا ہے, یہ نفی کیا ہے, یہ اصل میں بظاہر استفہام ہے, استفہام انکاری اس کو کہتے ہیں گرامر میں, کسی چیز کی نفی کرنے کے لیے اسے سوال یا نشان بنا دو. کیا پاکستان کو بچایا جا سکتا ہے, مطلب کیا نہیں بچایا جا سکتا, یہ ہے در حقیقت وہ بات جو دنیا میں کہی جا رہی ہے. تو ہماری بدقسمتی یہ ہے, آپ کبھی اندازہ کیجئے, ہندوستان کا مسلمان, اس کا بھی وطن ہے ہندوستان میں وہ رہتا ہے, لیکن اس کی ہمدردیاں پاکستان کے ساتھ ہوتی ہیں, وہ ایک کنفلکٹ کا شکار ہے, سپلٹ ہے اس کی پرسنالٹی. وطنیت کا حوالہ اسے یہ مانتا ہے کہ آپ بھارت کے لیے جدوجہد کریں, اور وہ جو مذہب کا حوالہ ہے اس سے وہ کہتا ہے کہ نہیں, ملت اسلامیہ کے حوالے سے پاکستان, وہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو وقف کرتے ہیں, اسے نعرے لگاتے ہیں, اور اس کی وجہ سے پھر آگ لگتی ہے جو وہاں کا ہندو جو ہے کہ یہ کیا ہے, رہتے یہاں, کھاتے یہاں کا, یہاں کی فضا میں سانس لے رہے ہیں اور پاکستان کی ٹیم کو وقف کر رہے ہیں. بہرحال اس حوالے سے اب میں اگلے جمعے میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا کہ ہمارے لیے وہ جو ایک میں تین والی بات ہے وہ ایک کیسے ہو, اس کو ہم کیسے پورا کریں, کیا ذمہ داری ہے مجھ پر اور آپ پر, ہر فرد کے اوپر, جس کے لیے کہ میں اور آپ اللہ کے ہاں جواب دے ہوں گے. اس پر گفتگو انشاءاللہ اگلے جمعے ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.